جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے،
جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، مرحبا مرحبا،
جشن میلاد ہے.
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھے پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الکلام المعجز، رب کا لا ریب کلام. آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم،
اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے.
هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر،
وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے.
ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا.
تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا.
وقذف فی قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين،
اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں.
فاعتبروا یا اولی الابصار،
تو عبرت لو اے نگاہ والوں.
ولولا كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار،
اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرماتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے.
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله،
یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پھٹے رہے.
ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب،
اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پھٹا رہے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے.
ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین،
جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے.
وما افاء اللہ علی رسولی منہم فما اوجفتم علیہ من خیل كتاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء
اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے تو تم نے نہ ان پر اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے
واللہ علی کل شیء قدیر
اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے
صدق اللہ العظیم
اللہ کریم قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے آمین. زمانہ جاہلیت اور انسان یہ آج کا ہمارا عنوان ہے. پروگرام کی اسپیشلٹی ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب قبلہ محمد صوبان اتاری زیدہ مجدہ و لطفہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں موجود ہیں. آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں. مرحبا صوبان بھائی, اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے, قبول فرمائے. کلام پروگرام میں انشاءاللہ حکم ہم شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد
پکار منانا جشن میلاد النبی ہر گز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہر گز نہ چھوڑیں گے دلو سے پاک میں جانا کبھی ہر گز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ حبیبی رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرکنی یا رسول اللہ
گھڑی گھڑی منائیں گے خوشی غم حشر تک جشن ولادت کے، منائیں گے خوشی غم حشر تک جشن ولادت کے، سجاوت اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ.
اگر کے مال بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگر کے مال بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا، مگر نعت نبی پڑھنا، کبھی گھر گز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جو کوئی جس کا کھاتا ہے اسی کے گھی گاتا ہے، جو کوئی جس کا کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے، نبی کے گیت گانا ہم کبھی ہر گز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ.
اگر چراستے میں لاکھ روڑے کوئی اٹکائے، اگر چراستے میں لاکھ روڑے کوئی اٹکائے، رہے الفت پہ چلنا ہم کبھی ہر گز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ.
کمانے مالو در 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 پھرے اپنی بلا ہم تو، کمانے مالو در 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 پھرے اپنی بلا ہم لو، ہم نہ چھوڑیں گے مدینے کی گلی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ.
نبی کے نام پر تو جان سے قربان ہو جائے، نبی کے نام پر تو جان سے قربان ہو جائے، غلامان نبی گرگز غلامان نبی ذکر نبی ہر گز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ. صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی گئی، صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی گئی، لہذا دعوت اسلامی بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ
اسلامی کو ہرگز ہمارا عہد ہے کہ دعوت اسلامی کو ہرگز کبھی بھی ہم نہ چھوڑیں گے کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تسلی رکھنا گو مایوس قبروں حشر میں عطا تسلی رکھنا گو مایوس قبروں حشر میں عطا تجھے تنہا ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابھی بھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ
یا مرحبا ماشاءاللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اور بعد میں پہلے جس طبقے کو بھی دیکھا جائے اس کے اندر آپ کو ایک پتہ چلے گا کہ ایک طبقہ وہ ہے یعنی ایک معاشرے کا حصہ وہ ہے جو زور آور ہے, جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس ایک اختیار ہے, اتھارٹی ہے یا کچھ اقتدار ہے, تو پھر اسی کا کہا ہوا معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے, میں تو کہتا ہوں سبحان بھائی جنگل میں بھی طریقے سلیقے مطلب کچھ نہ کچھ جنگل کے مطابق, جنگل میں کیسے رہنا ہے تو وہ جنگل میں معاملہ ہے. تو لا قانونیت اگر کہا جائے تو یہ ایک معاملہ تھا. کیا فرمائیں گے آپ کے کس طریقے سے زندگی لوگوں کی گزر رہی تھی, بالخصوص جو پسماندہ اور پسا ہوا طبقہ تھا وہ کیسے زندگی گزار رہا تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں سلمان بھائی جو خطہ عرب تھا اگر اس کو اسپیسیفکلی دیکھیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت وہاں ہوئی اور قرآن پاک کے پہلے ایڈریس ہی بھی وہی لوگ ہیں, یعنی انہی کو ایڈریس قرآن پاک پہلے کر رہا ہے, پھر ان کی مثال لے کے آئے جو واقعات وہاں سے تھے, پھر پوری دنیا پوری انسانیت اور ہر دور کے انسان کو قرآن مجید نے ایڈریس کیا. تو فرسٹ ایڈریس ہی ور عربز, اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی وہاں ہوئی تو پوری اس وقت کی نون دنیا کو اگر دیکھا جائے تو عرب ور کنسیڈرڈ دا لوئسٹ. بہت بڑے بڑے ہسٹورینز ایسے جو نمایاں نام مشہور ہمیں نظر آتے ہیں, ان میں سے بہت سے غیر مسلم بھی ہیں, فلپ کے ہیٹی ہے, تھامس کارلائل ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کافی کچھ لکھا, اور وہ لکھتے ہیں کہ عرب واز دا موسٹ ڈپرائیوڈ نیشن ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت نو باڈی واز ولنگ ٹو گیو دیم اے سیکنڈ لک. جس طرح میں یہاں پہ داخل ہوا میں نے سیٹ دیکھا تو پھر دوسری نظر اس کو ڈال کے دیکھا, بڑا خوبصورت سیٹ آپ نے بنایا, نئی تھیم ہے ان 12 دنوں کے حساب سے. تو اچھی چیز کے اوپر بندہ دوسری لک ضرور دیتا ہے, اور عرب کو کوئی دوسری نظر ڈال کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. They were not assets, they were liabilities. اور یہ تقریباً یورپ کا 1/3 بنتا ہے, اور سینڈوچ ہوا ہوا تھا دو بڑی سلطنتوں کے درمیان, اور کوئی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. سکندر بھی وہاں سے گزرا تھا, اس نے عرب کی طرف دیکھا تک نہیں, رومنز بھی گزرے تھے دیکھا تک نہیں, انہیں کون دیکھے گا. مطلب کوئی نہ کوئی تو ڈیولپمنٹ کرائٹیریا ہوتا ہے نا, زمانہ جہاں بھی ہو اس دور کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کسی جگہ تو کھڑا ہوتا ہے. تو ان کا تو کوئی حال نہیں تھا, کوئی رول نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ دیٹ واز دا موسٹ انہاسپٹیبل پارٹ آف دا ورلڈ, یعنی سب سے زیادہ انہاسپٹیبل. کوئی میزبانی نہیں تھی, کوئی وہاں پر ایسی چیز نہیں تھی, کوئی جاتا یا وہاں کشش رکھتا. نو لا, کوئی قانون نہیں تھا, نو سیکیورٹی, نو اسٹیٹ, کوئی ریاست نما کوئی چیز نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے قبائل تھے, آپس میں لڑتے رہتے تھے, اور بڑے بڑے جنگجو اس کے اندر وہ ضائع بھی کر چکے تھے. اب جب ان حالات کے اندر آپ اس کو دیکھیں تو اس خطہ عرب کو, تو لکھتے ہیں کہ تقریباً جو مکہ شریف تھا اس میں گرمی بہت زیادہ تھی,
کوئی صنعت باقاعدہ انڈسٹری وہاں پہ نہیں تھی, کوئی نقاشی ہو یا کوئی کارپینٹر ہو. کارپینٹر تب ہوگا نا جب وہاں درخت ہوں گے, درخت اگتا ہی نہیں تھا, ریت ہی ریت تھی صرف. اور قریب ایک سمندر تھا, وہاں سے کبھی کبھار کوئی ایسی جو سی پروڈکٹ تھی وہ آ جاتی تھی. اسی لیے مکہ شریف کے اندر بہت سے جو نام ہیں وہ سمندر کی اس پروڈکٹ سے ہی متاثر کن لگتے ہیں ہمیں. قریش کا لفظ بھی کسی سمندری کریچر سے یہ ماخوذ ہے. تو ان سب چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسانیت وہاں پر رحم و کرم پر تھی, وداؤٹ اینی رول, وداؤٹ اینی دس. یاد رکھیے سٹینڈرڈز اور قوانین جو ہوتے ہیں وہی کسی معاشرے کو معاشرہ بناتے ہیں.
صحیح.
قانون بہت ضروری ہے, ورنہ پھر مرضیوں پر باتیں ہوتی ہیں. جو چیز مجھے اچھی لگی میں نے وہ لاگو کر دی, جو چیز آپ کو اچھی لگی آپ نے وہ لاگو کر دی, اور چونکہ میری مرضی آپ سے مختلف ہے تو پھر لڑ پڑے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب اسی جگہ پر جس جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لا لیسنس کتنی زیادہ تھی, عورت کو یہ جو ہوتا ہے ورثہ انہیریٹنس, یہ تو بہت بڑی بات ہے, کوئی بھی اختیار نہیں تھا. یعنی جو ہتھیار اٹھا سکتا تھا اس کی وراثت تھی, مال اس کا تھا. اور غلاموں کے حالات کیسے تھے, کس قدر وہاں پر ایک تنزلی کی کیفیت تھی. اچھا یہ پوری دنیا کے اندر ایسے تھا, ایسا نہیں تھا کہ صرف وہاں پر ایسا ہو. جو پسا ہوا طبقہ تھا اس کے ساتھ یہی حالات تھے. غلاموں کی بات کریں, سلیو ڈم کی, تو غلاموں کو افریقہ سے لایا جاتا, کشتی کھینے کے کام پہ لگایا جاتا, اور کشتی کھیتے کھیتے اگر وہ تھوڑا سا ڈیزینس آ جاتی یا گر جاتا, سو جاتا, اسی حالت میں اس کو کاٹ دیا جاتا تھا, ٹکڑے اٹھا کے سمندر یا دریا میں پھینک دیے جاتے تھے. اور جس نے ایسا کیا اس کے اوپر پینلٹی کوئی نہیں تھی. اچھا یہ تو ہم 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. سلیو ڈم کے اوپر آج بھی 200-300 سال پہلے جو اسٹڈیز ہوئی ہیں ایسے ہی حالات تھے. یعنی ایک زمانہ تھا جب پنکھا ایجاد نہیں ہوا تھا, تو وہ کیا کرتے تھے, اندر پنکھا نما چیز ہوتی تھی, اس کو پاؤں سے نا کوئی بندہ آگے پیچھے کرتا تھا, وہ ہلتا تھا تو جو نیچے لیٹا ہوتا تھا اس کو ہوا آتی تھی. اب وہ جو ہلا رہا ہے اس کو نیند آ گئی یا وہ بےچارہ سو گیا, تو اندر سے صاحب آتے تھے, آ کے اس کے پیٹ میں اتنی زور سے ٹانگ مارتے تھے کہ اس کی تلی پھٹ جاتی تھی. اب جس نے ٹانگ ماری ہے اس کا فائن 10 یا 20 روپے تھا, اس کا اس سے زیادہ فائن نہیں تھا. یعنی کوئی کسی کی ریکگنیشن نہیں تھی. اب آپ دیکھیے, میں صرف ایک بات آپ سے عرض کروں کہ اسی خطے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. وہی خطہ تھا 12 ربیع الاول کو ان کی ولادت باسعادت ہوئی. اور اس کے بعد اب ریولٹ دیکھیں کیسا آیا. یہی عرب جو سب سے چھوٹے تھے یہ سب سے بڑے بن گئے. ان نوٹیسیبل بیکم ورلڈ نوٹیبل, سو اسمال بیکم سو بگ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو 100 سال کا عرصہ نہیں گزرا ابھی, اب دیکھ لے ان کی کتنی ریچ ہوئی اور کیا سے کیا ہوتا چلا گیا. اب دیکھیے, ایک ڈارک ایجز اور گولڈن ایجز کی ہم بات کرتے ہیں, اور یہ بڑا فرق ہے. جس کو ہم گولڈن ایجز کہتے ہیں ایک طبقہ, اس کو ڈارک ایجز کہتا ہے. تاریک دور جب ہر طرف اندھیرا تھا اور ان کی ترقی نہیں تھی, جبکہ مسلمانوں کا وہ گولڈن دور تھا. اصل میں جو چیز تھی نا وہ علم تھی, نالج تھا. یہ روشنی ہوتی ہے, اور یہ روشنی پھر پورے معاشرے کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ جگمگ کرتی ہے. بیکن کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے, نالج از پاور, علم طاقت. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم بذات خود طاقت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ علم طاقتور کے پاس ہوگا. یونیورسٹی, لائبریری, علم اس تک رسائی صرف اس کی ہوگی جس کے پاس طاقت ہوگی, پیسہ ہوگا. دیٹ واز دا تھیم ایٹ دیٹ ٹائم. ایک عالم دین لکھتے ہیں کہ جب وہ جامعہ میں گئے اس دور میں, اسی دور میں جس دور کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, تو 10,000 طلبہ کو انہوں نے ایک آئیڈیا تھا ان کا دیکھا, جو بیٹھ کے علمی بحثیں کر رہے تھے, جس میں فقہ بھی تھی, حدیث بھی تھی, جغرافیہ بھی تھا, اور ان میں حکیم بھی تھے, طبیب بھی تھے. کرناتا, بغداد, ترابلس, یہ علم کے مراکز تھے. ایک دو نہیں, ہزاروں درسگاہیں تھیں یہاں پہ, اور اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے کہ ہجوم ہو جایا کرتا تھا. اب بات کر رہے ہیں کہ علم محدود رکھنا ہے, مجھے ثابت کر دے, میں چینل پر بیٹھا ہوں, کہ دنیا میں آج تک آنے والے مسلمان بادشاہ, مسلمان خلفاء, یہ جتنے بھی مسلمان فرما روا گزرے, کسی ایک کے دور میں علم پہ سینسر لگایا گیا ہو, علم کو روکا گیا ہو, علم کی بےکنی کی گئی ہو.
خلیفہ کی لائبریری میں 400,000 کتابیں ہوا کرتی تھی. مسلمانوں کے گھر ایکسپیکٹ نہیں کیے جا سکتے تھے کہ گھر بنے گا اور لائبریری نہیں ہوگی. وداؤٹ لائبریری کتاب سے محبت ان کی کتنی تھی. اور یہ جو علم تھا اس کی ڈائیورسیفیکیشن تھی, یعنی مسلمانوں کے لیے سورج کی موومنٹ بڑی ضروری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ سورج کی موومنٹ سے ہمیں نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. مسلمانوں کے لیے چاند کی موومنٹ بڑی ضروری ہے, اس کے لحاظ سے ہم نے روزے رکھنے ہوتے ہیں. مسلمانوں کے لیے میتھمیٹکس بڑا ضروری ہے, وراثت کے زکوٰۃ کے قوانین ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے, وہاں سے بندہ پڑھتا ہے اور پڑھ کے آگے جاتا ہے اور پھر دنیا پہ چھا جاتا ہے. اب نوٹ کیجئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی بیسٹ ایکٹیویٹی کیا تھی. آپ کی جو سب سے زیادہ ایکٹیویٹی, تو دی بیسٹ کیا, بیسٹ کے لفظ کو تو بیسٹ ہونا ہی آپ نے عطا فرمایا. یہ حضور کی صحبت کا کمال ہے کہ لفظ پرفیکٹ کو پرفیکشن ملی ہے اور لفظ گڈ کو بیسٹ ملا ہے. یہ حضور کی شان ہے کہ آپ نے صحبت عطا فرمائی. دنیا کو تو بیسٹ کا پتہ ہی نہیں تھا, آپ نے بتایا بیسٹ کیا ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو سب سے زیادہ ایکٹیویٹی دیکھی جائے نا, وہ صحابہ کی تربیت ہے. حضور نے تربیت فرمائی اور اس تربیت کے اندر ان لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. مجھے اب بتائیے مکے کی گلیوں میں ٹاٹ بچھا کے یا چھابڑی لگا کر جو لوگ سودا بیچ رہے تھے, وہ دنیا کو معیشت کے اصول سکھانے والے بن گئے.
اللہ,
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک یونیورسٹی ہے. مختلف یونیورسٹیز ہوتی ہیں, ہمارے کراچی کے اندر بھی یونیورسٹیز ہیں. کچھ کا نام ہے کہ یہ صرف انجینئرنگ کراتی ہیں, کچھ کا نام ہے کہ یہ صرف میڈیکل سائنس کراتی ہیں, کچھ کا نام ہے کہ ماڈرن کامرس اور ماڈرن آئی ٹی کی تعلیم دیتی ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی جس کا نام ہے صفا, دیٹ واز اے ریزیڈینشل اینڈ انٹرنیشنل یونیورسٹی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے, حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فارس سے آئے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حبش سے آئے. مکے کی ایک جینٹری پوری موجود ہے اور ان سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی. اور انہی لوگوں میں سے دنیا کا بہترین جج, دنیا کا بہترین منصف, دنیا کا بہترین جرنیل ہر طرح سے گئے. یعنی یہ بیزنٹائن اور پرشین امپائر اس وقت کی سپر پاور تھی. لڑ لڑ کے 8-10 سال سے یہ لوگ مر رہے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سنگل ہینڈیڈلی 7-8 ماہ میں سب کا فیصلہ کر دیا تھا.
اللہ,
اتنا بڑا جرنیل اب لائیں گے کوئی؟ اور مجھے بتائیے حضرت عمر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب, آپ کے دادا حضور, ان میں کوئی بھی کوئی بادشاہ کوئی خلیفہ تو نہیں رہا؟ اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے پہلے کوئی خلافت کا کوئی بادشاہت کا ماڈل بھی نہیں تھا کہ جس کو فالو کیا جا سکتا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلافت کی, کس انداز سے اس کی مثال آج دی جاتی ہے. دیٹ واز دا ٹائم آف کرائسس, دیٹ واز دا ٹائم آف کرائسس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال, یہ مسلمانوں پر اس وقت ایک بہت بڑا واقعہ تھا. کہاں تھے, کہاں پہنچ گئے, اور آج ان کا وصال ہو گیا. اور ان کی طرف سے انسٹرکشنز کیا ہیں کہ جو میں نے دے دیا اس کو برقرار بھی رکھنا ہے اور بہت تیزی سے بڑھانا بھی ہے. اس کو اسلام میں نا ٹینڈنسی ہے بڑھنے کی. یہ ایسا دین ہے کہ یہ کلوز رہ کر جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتا, یہ بڑھے گا. دیکھ لیں مکہ شریف کے اندر جب تک اسلام رہا کیسی مصیبتیں تکالیف مصائب رہے. جیسے مدینے میں آیا انوائرمنٹ بنا, کیسے پھیلا, ایک ایک جگہ پھیل گیا نا. یہ پھیلتا ہے. اب اس کو پھیلنے کے لیے انوائرمنٹ بس خود ہی پھیلتا ہی. دیکھیں نا, اب کسی نے مسلمان ہونا ہے, آپ کا کیا خاندان ہے, آپ کے پاس کتنی دولت ہے, آپ مسلمان نہیں ہو سکتے, ایسی کوئی گفتگو تو نہیں ہے. چند باتیں ہیں صرف, چند باتیں ہیں صرف. وہ چند باتیں ایکسپٹ کرے گا فوراً مسلمان ہو جائے گا. آگے سفر بہت لمبا ہے, وہ پھر جو جتنا طے کر لے, ورنہ انیشیلی تو چند باتیں ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کو اوپن کیا, یہ لوگ آئے اور آ کے حیران ہوئے کہ مطلب اتنی ورائٹی اور اتنا کھلا ایٹیچیوڈ ہے کہ غلام آ رہا ہے جس کو دیکھنا پسند نہیں کیا کرتے تھے. یعنی غلام کا پاؤں بھی آقا کے جوتے پہ لگ جاتا تھا, وہ اس کو ہنٹر سے مارتا تھا اور کوئی اس کو ریپلائی نہیں کرتا تھا. اور یہاں دیکھیے آج مکہ فتح ہو گیا, کیسی حالت سے مکے سے ہجرت ہوئی تھی اور آج مکہ فتح ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں, اٹھنی ہے, امام شریف آپ نے زیب تن فرمایا ہے اور آپ سورہ فتح کی آیات پڑھ رہے ہیں. اب اتنے بڑے جرنیل ہیں, اتنے بڑے کیڈر کی ہستی ہیں کہ آج مین سٹی جو ہے وہ فتح ہو گئی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی ٹرائمف تھی. اب ادھر ادھر موٹر کیڈ ہو، دیگر لوگ ساتھ موجود ہوں اور کیا انداز ہو، وہ تو ایک انداز تھا، لیکن اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنے کے اوپر آگے ایک غلام کے بیٹے موجود تھے، یعنی آپ نے ایک غلام کے بیٹے کو اٹھنی پر بٹھایا اور ایک کو کہا خانہ کعبہ پہ جا کے اذان دو، اور دنیا کو بتا دیا کہ غلام کی قدر اور اہمیت کیا ہے. اب دیکھیں صحابہ بہانے بہانے سے غلام آزاد کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلام آزاد فرماتے تھے، آزادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایک دم نہیں کچھ لایا جاتا، کیونکہ اس دور میں ایک طریقہ کار تھا، بہانے بہانے سے بتا بتا کر، اور ایک ایک نیکی ایسی رکھی گی فلا کام کرو گے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، تاکہ ٹرینڈ بنے اس بات کا. اور پھر خواتین کے اوپر آپ دیکھیے، ابن بطوطہ جب اس طرف آیا تھا اس ہمارے سب کانٹیننٹ کی طرف، تو بے ہوش ہو کے گر گیا تھا، اسے پوچھا کیا ہوا، وہ کہنے لگا میں نے منظر ایک ایسا دیکھا کہ ایک لاش کو مطلب ڈسپوز آف کیا جا رہا تھا، اور اس کی جوان سال کی جو بیوی تھی اس کو کہا جا رہا تھا کہ تو بھی اس لاش کے ساتھ جل جا، اور وہ کہتی میں نے نہیں جلنا، تو وہ اس کو کہا رہا تھا ڈس لوائل ہے، وفادار نہیں ہے. اور جب اس نے چھلانگ لگائی، کہتا اس کی چیخیں میں نے سنی تو میں اپنے اونٹ سے نیچے گر گیا کہ میں کس طرح اس کو برداشت کروں. کوئی ایسے لوگ تھے جو عورت کو سانپ سے تشبیہ دیتے تھے، کچھ کہتے تھے یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور کیا کیا نظریات اس طرح سے رہے. پچھلے دنوں کوئی انسان تھا، کوئی آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں اسلام کو پڑھوں گا اور اسلام کو پڑھنے کے بعد ان کے خلاف لکھوں گا. جب اس نے یہ طے کیا، اس نے پڑھنا شروع کیا، 20 دن بعد اس نے اسلام قبول کر لیا.
اللہ.
اور جب اس سے پوچھا گیا باقاعدہ کہ تو تو ایک محاذ پہ چلا تھا، تو نے رائے بدل لی، تو وہ کہنے لگا کہ میں کیسے اس ہستی کے خلاف لکھوں، میں جتنا پڑھتا چلا گیا مجھے ان سے اتنی محبت ہوتی چلی گئی. اس سے کہا یہ کیا ہوا؟ کہتا دیکھ سن، آج عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ایسی ایسی نیشنز جن کو ڈیولپڈ نیشنز کہا جاتا ہے، وہاں پہ کروڑوں خواتین ورکرز ہوں، ڈومیسٹک ہوں، وہ کیسز رپورٹ کر رہی ہیں. اس نے کہا کوئی عزت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور یہاں پر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں کہا کہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے. اتنا رتبہ، اتنا اکرام دیا. اور یہ معاشرے وہ ہیں جہاں پر میاں بیوی بی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں نا، بیوی بی کو الگ بل آتا ہے، شوہر کو الگ بل آتا ہے کہ جی تم دونوں کما رہے ہو، دونوں سب کچھ کر رہے ہو، الگ الگ تمہارا سارا سیٹ اپ ہے. اب یہاں پر دیکھیے، فرمایا دین اسلام کیا کہتا ہے، شوہر دے گا نا اس کو، چاہے 10 روپے کماتا ہے وہ دے گا، وہ کروڑوں بھی کماتی ہے اس پر باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کچھ دے. یہاں دین اسلام ہے ہی ایسا کہ یہ نا ایکٹیویٹ تب ہوتا ہے جب اس پہ عمل کیا جائے. دین ایکٹیویٹ تب ہوگا، اس کے فوائد و ثمرات تب نظر آئیں گے جب کاپی پیسٹ کیا جائے. کاپی وہاں سے اٹھانا ہے مدینہ شریف سے، اور پیسٹ جہاں بھی کر دیں ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. یہی تو بات تھی، قرآن پاک کی تعلیمات کو پھیلنے دو، قرآن پاک کی تعلیمات کو مکے سے باہر نکلنے دو نا، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تعلیمات ہی ایسی ہیں، لوگ خود بخود کھینچے چلے آئیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کی انفرادی کردار کے بارے میں روئے زمین پر کوئی انسان اعتراض نہیں کر سکتا. اس کو اپنا بغض ہوگا، اس کی باتیں پڑھ لیں آپ، اپنا بغض ہوگا، ذات پر اعتراض کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایسی ذات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دیکھیے اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے، سلمان بھی ایک چیز ہوتی ہے ایک بات، اور ایک چیز ہوتی ہے کل حقیقت. دیر از اے ڈفرنس ان بٹوین دیز ٹو تھنگس، ایک بات اور کل حقیقت. عام طور پہ ہم کسی ایک بندے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کی کسی ایک بات کی وجہ سے، جیسے کچھ لوگ ہیں وہ کچھ کھلاڑیوں کو بہت زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ ایکٹرز کے پیچھے بہت زیادہ جا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ کسی اور کے پیچھے بہت زیادہ جا رہے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جس بندے کے خاص فن کی وجہ سے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ اس فن میں تو تاک ہے، اس فن کے اندر تو اس کا بڑا کمال ہے، لیکن باقی زندگی کے معاملات میں اس کے کیا حالات ہیں. جیسے ایک بندہ وہ کھیلتا بہت اچھا ہے، اگر آپ نے بھی کھیلنا ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن باقی زندگی کے پہلوؤں میں اس کے حالات کیا ہیں. اگر تو آپ نے کسی ایک خاص فن میں مہارت حاصل کرنی ہے تو اس ہنر مند کے پیچھے آپ چلیں، لیکن اوور آل کیسے آپ اس کو فالو کریں گے. جیسے ایک بہت مشہور سائنسدان ہے، اس وقت ماڈرن سائنس جو ہے وہ اس کے نام کے بغیر بہت ادھوری ہے. ہی از ون آف دا بیسٹ ان سائنس، فزکس، میتھمیٹکس کے اندر. اور واقعی ہر کتاب میں اس کا نام بھی ملے گا آپ کو. میں نے اس کی ہسٹری کو پڑھا تو پتا چلا کہ سائنس میں تو کمال ہے, لیکن جب وہ یونیورسٹی میں داخل ہوتا تھا تو لوگ اسے کھینچتے تھے, سوشل نہیں تھا, کچھ بدتمیزی بھی کر جایا کرتا تھا, گھر میں بھی اس کے اختلاف تھا, بی بی چھوڑ گئی تھی اس کی, اور بھی بہت سے مسائل تھے. سائنس میں تو اس کو سیکھا جا سکتا ہے, لیکن بطور ایک شوہر کے تو اس کی پیروی پھر نہیں کی جا سکتی. بطور ایک سوشل انسان کے اگر سننا بولنا معاشرے میں رہنا ہو تو اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی. کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہے, آج تک اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ سوشل نہیں تھا, کمرے میں بند ہو جاتا تھا اور لوگ دعا کرتے تھے کہ یار یونیورسٹی آئے ہی نہ, آئے گا تو بولے گا یوں کرے گا. اب اس کی ایک بات ہے, ایک بات کل حقیقت نہیں ہے. اب مجھے بتائیے دنیا میں کون سی ایسی ہستی ہے جن کو بطور کل حقیقت ہم فالو کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک پہلو اٹھا کے دیکھ لے, میدان جنگ ہو, میدان امن ہو, حکومت چلانے کا معاملہ ہو, دنیا کو فتح کرنے کا معاملہ ہو, صحابہ کی تربیت ہو, بچوں کی تربیت ہو, ایک ایک پہلو پہ دیکھتے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کیسی رہنمائی ہے. دیکھا جائے تو عرصہ 63 سال کا ہے صرف, اتنا زیادہ نہیں لگتا یہ, یعنی ویسے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہے یہ کہ جس میں دنیا کے ہر دور کے ہر انسان کے لیے رہنمائی موجود ہو سکے, لیکن 63 سال کے اندر ایسی جامعیت ہے جو اٹھے. بس پڑھے ضرور, ہمارا بڑا المیہ ہے ہم پڑھتے نہیں. میرے پاس ایک بندہ آیا, آ کر کہتا میرے میں لیڈرشپ کی کمی ہے, لیڈرشپ مجھ سے نہیں ہوتی. تو جاؤ لائبریری کے اندر, لاکھوں کتابیں لیڈرشپ پر پڑھی ہیں, پڑھو. مجھ میں ڈیسیژن میکنگ کی کمی ہے, فیصلہ نہیں ہو پاتا, انڈر پریشر کام نہیں کر سکتا. لاکھوں کامیاب لوگوں نے ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں, پڑھو. جب بھی آپ دیکھیں اس دور میں جو زمانہ جاہلیت کا دور تھا, کچھ اسٹینڈرڈ نہیں تھا. ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس ایک کتنا زبردست معیار اور بیکن ہاؤس موجود ہے. تو جب بھی آپ اس طرف جائیں, کوئی بھی کام کرنے لگے, پانی پینا ہے آپ نے, دنیا میں 8 ارب لوگوں نے پانی پینا زندہ رہنے کے لیے, آپ پہلے ڈھونڈے تو صحیح, سرچ کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کیسے تناول فرمایا. آپ نے کھانا کھانا ہے, پوری ایک ایک چیز موجود ہے. ابھی آپ کراچی آنے سے پہلے میں اسلام اور سائنس پہ کھانے کے ٹاپک پہ کچھ ریسرچ کر رہا تھا. یقین کریں ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے حضور نے منع فرمایا, کیسی ایک عام سی بات لگتی ہے, لیکن اس کے پیچھے پتہ کتنے سائنٹیفک راز موجود ہیں. آج جس کو مرضی روک لیں, جی یہاں جلن بڑی ہوتی ہے, ذرا لیٹ جاؤں تو ایسے کھانا اوپر آ رہا ہوتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ جو نالی ہے, یہ نالی اتنے سافٹ ٹیشوز پر مشتمل ہے کہ تیزاب کو یہاں نہیں آنا چاہیے, اٹ لیڈس ٹو کینسر. یہاں پر جی گندا گندا آ رہا ہوتا ہے, بس کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا, پیٹ بھاری رہتا ہے. ایک یہ بات ہے صرف ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا ہے, پوری تحقیق اس کے اوپر موجود ہے کہ یہ الٹا ہو جاتا ہے جس کا آپ کھانے کی پوزیشن چینج کر لیں یا کھانے کے بعد تھوڑا سا لیٹ جائیں یا کچھ کریں. پورا گائیڈ کیا کہ یہ جسم اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ کھانا دوبارہ اوپر نہ آئے, یہ ایریا ٹائٹ ہونا چاہیے. اور سنت کے 3 طریقے جو بیان کیے گئے ہیں, یہ کور ایریا ان طریقوں میں ٹائٹ رہتا ہے, اس پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا. اور بھی کتنا کچھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں, پڑھتے چلے جائیں. اس فن کے ماہرین سے آج پوچھے بیٹھ کے, کسی نے کہا نا کہ میلاد کون منائے, کیوں منائے اور کون منائے. کسی عالم صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میلاد کا اگر کہتے ہو کون منائے, تو میلاد وہ عورت منائے جس عورت کو کہاں سے کہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رتبہ دیا. میلاد اگر منانا ہے منائے, تو وہ غلام منائے جس کو کہاں سے کہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچا دیا. یہ جو بوڑھے افراد ہوا کرتے تھے نا سلمان بھائی, ان افراد کو اکٹھا کر کے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا, یہ خود جا کے سمندر میں چھلانگ لگا دیا کرتے تھے. ایسا دور بھی رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یوز کوئی نہیں ہے, بیماریاں ہی بیماریاں ہیں, اور اب وہ بوجھ سے بنے ہوئے ماذا اللہ.
اب بھی تو زہر پلا دیتے ہیں, اب بھی تو یہ ہے, آپ زہر پیئیں گے, آپ اپنی مرضی سے پی رہے ہیں, مرضی سے پی رہے ہیں لوگ, پیو زہر پیو تو جاؤ پورے ہو جاؤ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اچھا زہر پلوانے والے کون پلا رہے ہیں, پلانے والے کون ہیں, پلوانے والے کون ہیں, یہ بھی تو دیکھیں. تو یہ بھی وہی ہیں جن کا کام سنبھالنا تھا, وہ ہی کیا کر گئے, اپنی اڑاریاں مار کے اڑ گئے, سائڈ پر ہو گئے, اور پھر یہاں پر معاملہ آ گیا. اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, یہ دیکھیں, یہ ہے پتھر کے دور کی بات, کہ وہ باپ جس نے پال پوس کر اپنا پیٹ کاٹ کر وہ ماں جس نے اپنا آرام قربان کر کے جس اولاد کو جوان کیا تھا, آج وہ اولاد انہی ماں باپ سے کیا ہے, بیزار ہے. یہ ہے وہ پتھر کے دور کی روایت اور انداز اور طریقہ جس کو اپنایا ہوا ہے.
سلمان بھائی یہ دیکھے نا کہ ایک پیرنٹنگ کا پرنسپل یہ ہے کہ بچے کو ماں باپ مرنے سے بچا رہے ہوتے ہیں.
ہاں جی,
اس کے پہلے 10 سال جو ہیں بچہ ہر وہ کام کر رہا ہے جسے وہ مر جائے گا, اور کسی کو موت سے بچانا یہ کتنا ایک بڑا ٹاسک ہے. بچہ سیڑھی کی طرف گیا, اگر پیچھے نہیں ماں بھاگے گی کیا رزلٹ ہے مجھے بتائیں. سیڑھی پر لڑکتے آئے اتنا سا بچہ ہے, وہ بچہ وہ کوئی چیز منہ میں ڈال رہا ہے, وہ چیز اگر کھا گیا وہ اور چیز پھنس گئی, کوئی سرجری نہیں ہے. بچہ ہر وہ کام کرے گا جس کا اگلا سٹیپ موت ہے.
اللہ,
وہ ہر کام یہ کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے, چیزوں کو دیکھ رہا ہے, ایکسپیرینس کر رہا ہے, لرننگ کر رہا ہے. ماں باپ اس کے اوپر ہے, وہ رات کو اٹھ کے جا رہا ہے, دیکھ رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کے جو رتبے کو بیان فرمایا اور بوڑھوں کے بارے میں جو نصیحت کی کہ ایک بندے نے آگے شکایت کی رزق کی کمی کی, آپ نے فرمایا تو کسی بوڑھے کے آگے چلا ہوگا, کیسے سب کو کور کر دیا کہ آج وہ صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر پا رہے. عام طور پہ نا بچے یوں بھی کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ چچا مامو تایا بیٹھے ہیں نا, تو ایسی کوئی بات نہ کریں کہ آپ کے ماں باپ کی گرتی ہو. خاندان بیٹھا ہے, آپ کے رشتے دار بیٹھے ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے والد اور میری والدہ کا بڑھاپے میں ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ صحیح طرح بات تھوڑی نہیں کر پا رہے یا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو پا رہا, تو آپ کا کام ان کو شیلٹر دینا ہی ہے. یہ کام نہ کریں کہ ماموں کے سامنے چچا کے سامنے ایسا کوئی جملہ نکل جائے کہ آپ کے ماں باپ کی گرتی ہو, بڑا دکھ ہوتا ہے اس سے. یہ بالکل اڑا کے رکھ دیتے ہیں ماں باپ کو یہ چیز. اگر کوئی بات ایسی ہو رہی ہے آپ شیلٹر کریں, ڈیفینس کریں اس کا, بعد میں کچھ سمجھا لیں یا کچھ ایسا معاملہ کریں, تصدیق نہ ہو, دل ٹوٹے نہ.
یہ بڑی مین بات کہی آپ نے. بات کہنے سننے میں حرج نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کی بے عزتی اور ان کی ذلالت والا جو معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہے جو اسلام نے سکھایا ہے. اسلام سے پہلے حالات واقعات کیا تھے یہ سبحان بھائی نے بیان ہی کیا ہے, اور اس پر کافی ساری چیزیں انہوں نے لی ہیں. کوئی لا لیسنس کو بیان کیا, کوئی کسی کا خیال نہیں تھا, کوئی احساس نہیں تھا. اسلام نے احساس بھی دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں احساس بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, آپ کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو کسی بوڑھے کی عزت کرے گا خالد بھائی, تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ ایک اس پر کرم فرمائے گا دنیا میں بھی, کہ اللہ تعالی اس کے لیے کوئی اس طرح کا نظام بنا دے گا کہ اس کی بھی عزت کی جائے گی.
سبحان اللہ.
تو بوڑھوں کی عزت کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماں باپ ہیں ان کی بھی عزت کریں. اسلام نے رسپیکٹ سکھائی ہے, اسلام نے عزت سکھائی ہے, رسپیکٹ سکھائی ہے. عزت کریں گے, رسپیکٹ کریں گے, دنیا و آخرت کی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. آپ کی کال کو بھی شامل کرنا ہے, آپ کے میسیجز کو بھی شامل کرنا ہے. خالد بھائی, اگر میں یوں کہوں کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت دیکھا جائے تو احساس نام کی چیز نہیں ہے, اور اسلام کے اگر آپ احکام دیکھیں تو بہت سارے احکام جو ہے یہ احساس بیسڈ آن ہے. یعنی ان کی بیس اگر آپ نکالیں یا ان کا عطر نکالیں, ایسنس نکالیں, تو آپ کو لفظ ملے گا کیا, احساس. کیا فرمائیں گے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے محسن بنایا ہے, اور جو محسن ہوتا ہے نا وہ احساس کیے بغیر احسان نہیں کر سکتا.
واہ واہ,
یہ زبردست تعلق ہے جو ایک محسن کا جڑا ہوا ہوتا ہے احسان کے ساتھ. اللہ رب العالمین ہم پر اپنے عنایات کی اور بارشیں برسائے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور فیضان عطا فرمائے, اور محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور پہلے کے حالات کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو رب العالمین نے ایک وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جس کے بارے میں خود عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارہا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے. وہ تھی, حضور ارشاد فرماتے تھے, انما بعثت معلما, میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا. اب جس کو جو چیز سیکھنی ہے نا, سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف وہ رجوع کر لے, اس کے لیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کس چیز میں بھلائی ہے سیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, برائی کس چیز میں ہے یہ سیکھنا ہے تو بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور پھر ان دونوں چیزوں کو بڑے پیارے انداز سے الگ الگ کر رہے ہیں. جو بھلائی ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور بری چیز کی جب برائی پتہ چل گئی تو اسے چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا بھلا کیا ہے تمہارا برا کیا ہے. رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اعصاب بیان کیے اس میں ارشاد فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شارع بنایا, شریعت کے قانون آپ بیان کر دیتے ہیں کہ اس میں بھلا ہے اس میں برا ہے, یہ کر لو اور یہ چھوڑ دو, یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن چیزوں کو جائز کہتے ہیں اور کن چیزوں کو ناجائز کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسا بنیادی اصول بیان فرما دیا, ارشاد فرمایا جو پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور جو گندی چیزیں ہیں انہیں تمہارے لیے حرام فرما دیتے ہیں. اب یہ گندگی سے ویسے ہی طبیعت ہچکچاتی ہے اور احساس بڑا میٹر کرتا ہے یہاں پر کہ گندی چیز کو چھونے کی طرف بندے کی رغبت نہیں ہوتی, جبکہ جو
نام سننا اچھا نہیں لگتا,
نام سننا اچھا نہیں لگتا, بڑی کراہیت سی آتی ہے اور انسان کی طبیعت عجیب ہو جاتی ہے. جبکہ کسی پاکیزہ چیز کی بات کی جائے اس کا احساس ایک زندگی میں ایک انسان کے دل و دماغ میں سکون کی کیفیت لاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو دیکھ لیجئے, ایک بازار میں پروڈکٹ ہے جس کو ہر خاص و عام استعمال کر رہا ہے اور جیسا چاہے استعمال کر رہا ہے, اور ایک وہ انداز ہے جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص فرما دیا ہے کہ یہ تمہارے ہی لیے ہے. اشارتاً بات کر کے میں آگے گزرتا ہوں. رب العالمین عز و جل کے حکم پر رشتہ داریاں بنائی جائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبھانے کا بھی ارشاد فرما رہے ہیں, اور جو تعلیم رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں سیدھی سیدھی بات ارشاد فرمائی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. مطلب کتنی نفاست اور کتنی پاکیزگی اس بات میں بیان کر دی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دیواجی رشتوں کے حوالے سے ایک وہ معیار دے رہے ہیں جو ایک انسانی طبیعت کے لائق ہے اور انسانی طبیعت اس کو پسند کرے اور اس میں ایڈجسٹ ہو جائے. اور دوسرا ایک انداز وہ ہے کہ جو بازاری انداز ہے اور بازارانہ انداز ہے اس کو منع کر دیا گیا. انسان کی طبیعت میں بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ چند بنیادی چیزیں دیکھیں میں سلمان بھائی, تو آپ دیکھیے کہ انسان غصے میں ہو نا تو عموماً بے وقوفی کی کام کر جاتا ہے, یا کام بڑی عقل مندی کا کر رہا ہوگا لیکن جب اس کا نتیجہ آئے گا نا تو اس وقت یہ سوچے گا یار بڑی بے وقوفی کی میں نے. کتنی سلطنتوں کی آپسی جنگیں اس لیے ہوئی کیونکہ صرف ایک بندے کا کوئی مسئلہ بنا تھا, وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کی جان پر بن گئی, ایسا نہیں تھا کہ اس کا مال لوٹ لیا گیا, صرف بادشاہ کے خاندان گزر رہا تھا اس کی طرف کسی نے عامیانہ انداز سے بڑھ کر دیکھ لیا, بادشاہ کو جلال آ گیا, پوری فوج میدان میں اتار دی, آگے سے بھی فوج آ گئی, دونوں فوجی لڑ لڑ کے سپہ سالار جو تھے ان کے وہ اپنی قبروں میں چلے گئے اور بادشاہ سلامت اپنی وہی زندگی گزار رہے ہیں. نتیجہ کیا تھا, پیچھے وجہ کیا بنی؟ تو ایک وجہ نظر آئے گی, وہ تھی بادشاہ نے یہ ثابت کرنا تھا تم نے دیکھا کس کو, پتا ہے ہم کون ہیں, ہمیں جانتے ہو ہم کون ہیں, ہمارا خاندان, ہمارا وقار, ہمارا غرور, ہمارا تکبر, یہ ساری چیزیں وہاں گئی اور نتیجے میں ساری قوم کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام علیہ مردوان تربیت دیکھے کس مزاج کو کہاں ڈھالا ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان ایک پتھر کو اٹھا رہے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے اس میں, تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا, ارشاد فرماتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر ہے, آپ کے دنیا میں نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے ہم یہ کرتے تھے, یہ پتھر اٹھاتے تھے, جس سے اٹھ جاتا تھا وہ بڑا طاقتور آدمی ہوتا تھا, اس کو بڑا زور آور اور بڑا طاقتور پہلوان قرار دیا جاتا تھا. وہاں پر طاقت کا مظاہرہ اس لیے ہے کہ میں بتا سکوں گا میرا جاہو جلال کیا ہے, میں بتا سکوں گا میں تمہارا حال کیا کروں گا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ڈائیورژن دیا اور ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں طاقتور کون ہے؟ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے.
اللہ اکبر,
کیسی ڈائیورسٹی ہے اور کیسا ڈائیورژن یہاں پر دیا ہے کہ اب غصہ بھی آئے نا بندے کو تو اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, اس نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا, کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا. آپ دیکھیں عقل و شعور اور بد حواسی غالب آتی تھی عقل و شعور پر شراب نوشی کی وجہ سے, نشے کی لت کی وجہ سے. اور یہ ایک ایسا بگاڑ تھا کہ عجیب و غریب ماحول بنا کے رکھا ہوا تھا, یعنی اپنے پرائے کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی, رشتے عجیب و غریب رنگ میں ڈھلتے چلے جا رہے تھے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معلم ہے نا, معلم کا کام کیا ہے؟ معلم بیسیکلی جانچتا ہے کہ کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ ہے. اور یہ وہ معلم ہے کہ جس کو یہ سارے فنون رب العالمین جل وعلا نے خود سکھا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی تربیت فرمائی ہے اور یہ لوگوں کی تربیت فرما رہے ہیں, یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں بھلا کیا ہے, برا کیا ہے. جب یہ جانچ لیا کہ معاشرے میں برائی ان چیزوں کی وجہ سے عام ہو رہی ہے اور ان کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے, دونوں ہی چیزیں سامنے ہیں, تو پہلے تو جس چیز کی وجہ سے برائی پھیل رہی تھی نا, اس چیز کی نفرت دل میں بٹھا دی کہ تم یہ برائی کر رہے ہو, اس کی پتہ اس کا انجام کیا ہوگا, اس سے یہ مسئلہ ہوگا, یہ مسئلہ ہوگا, یہ تمہاری عقل کو گھیر لے گی, تمہارے فیصلوں کو کمزور کر لے گی, تم اچھے نتیجوں کی طرف نہیں جاؤ گے. پھر ارشاد فرما دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب, یہ جوئے, جوئے میں بھی کیا ہوتا تھا, بظاہر تو تھوڑا سا مال دکھا کر دوسروں کا مال ہڑپنے کی ایک نیت کے ساتھ بندہ میدان میں اترتا ہے, نتیجہ کچھ بھی ہو, یہ ہڑپ کر جائے یا اس کا مال داؤ پر جو لگا تھا وہ سب کا سب دوسرا لے جائے, لیکن اس کا ایک اینڈ یہ ہوتا تھا کہ اگر میرا مال, اگرچہ میدان میں بھی اسی لیے آیا ہوں کہ یار ہینگ لگے نہ پھٹکری, جیت گئے بازی چل گئی اپنی تو دوسروں کا بھی میرے پاس آ جائے گا, میں تو اسی لیے میدان میں اترا ہوں, میں اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن جب میں ہار گیا, میرا مال بغیر محنت کے اس کے پاس چلا گیا, اب دل میں ایک نفرت, ایک وہ جذبہ کہ میں اب اس کو چیر پھاڑ دوں, اس نے میرے مال پر قبضہ کیسے کر لیا. اچھا میں ہار گیا تو میرے دل میں یہ جذبہ آ رہا ہے, انتقام کی آگ جل رہی ہے, اور وہ ہار گیا تو اس کے دل میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو بھی منع کر دیا, جوئے کو بھی منع کر دیا, اور دیگر چیزیں پرستے, یہ ساری چیزیں انسان کو گرا رہی تھی انسانیت کے شعور سے اور انسانیت کی منزل سے. ایک ہی بات میں سب کو گرا کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی تعمیر فرمائی, اور معلم کائنات نے کائنات میں رہنے والوں کو یہ سکھا دیا کہ یہ چیزیں تمہیں گرا رہی ہیں, تم ان سے بچو, یہ رجس ہیں, گندی چیزیں ہیں, من عمل الشیطان, شیطان کے کاموں میں سے ہیں, فاجتنبوہ, تمہیں تو چاہیے کہ تم اس سے بچو. ہم اس سے بچیں گے تو کیا ہوگا, جب خراب چیزوں سے بچو گے تو کام کی باتوں کی طرف آؤ گے. فرمایا لعلکم تفلحون, ان سے بچو گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ.
کیا بات,
آپ دیکھیں آج بھی معاشرے پر جن چیزوں پر غور و فکر کیا جا رہا ہے, اور جن لوگوں نے بڑے پرمٹ جاری کیے تھے, شراب کے لائسنس دیے جا رہے تھے, اور بے حیائی کے باقاعدہ اڈے کھول کر ان کے علاقوں میں اور ان کے ملکوں میں دیے گئے, آج وہ غور کر رہے ہیں کہ ہمیں خاندانی نظام کی ضرورت ہے. آج وہ غور کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے شعور کو بچانا ہے. اگر ہمارا نوجوان شراب پی کر بدمست رہے گا تو ہمارے ملک کی فلاح کے لیے, ہماری قوم کی ترقی کے لیے کام کون کرے گا؟
مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے تجارت کے بارے میں کیا دین اسلام کی رہنمائی ہے. میں نے کہا میں ساری بات نہیں بتاؤں گا کیونکہ بات بہت بڑی ہے, میں صرف ایک بات بتاؤں گا کہ میرے نبی صادق و امین نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جنیوا سے لے کے ایمسٹرڈم اور ساؤتھ افریقہ سے لے کر بیجنگ اور لاہور کی اعظم کلاتھ مارکیٹ سے لے کر کراچی کی مارکیٹ کے متھے پہ لکھ کے لگا دو, ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. صرف یہ ایک چیز لکھ کے لگا دو اور پھر دیکھو کیا کیا چیز بے قرنی کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ جملہ بھی حضور نے پریکٹیکلی مارکیٹ میں کھڑے ہو کے گیلی گندم کو دیکھ کر کہا تھا, نہ کہ بیٹھ کر کہہ دیا ہو کہ صحابہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ مان لو. یہ جا کے مارکیٹ میں انسپیکشن ہو رہی تھی اس دوران یہ بات کہی گئی ہے. یہ ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھا. مدنی چینل پر ہی پروگرام میں کر رہا تھا جب اوائل کے دن تھے مدنی چینل کے, تو یہ شراب کے حوالے سے ریسرچ تھی, نارکوٹکس ڈے منایا جا رہا تھا, اسد بھائی کی طرف سے حکم آیا تھا کہ آپ یہ پروگرام تیار کریں, تو اس میں ایک دو ریسرچز میں نے پڑھی، وہ ریسرچ یہ تھی کہ تھوڑی مقدار میں شراب پی لینے میں نا حرج نہیں ہے. تو مطلب جو بہت سی تحقیقات تھی، کوئی ایک دو تحقیق یہ بھی تھی کہ تھوڑی سی مقدار میں. اچھا اس کے بعد پھر 5-10 سال کے بعد دوبارہ نارکوٹکس ڈے تھا اور میں اپنے چینل کے لیے کچھ بنا رہا تھا ٹاکی، تو اس میں میں نے 600 دنیا کے لیڈنگ سائنٹسٹ، اور یہ 600 ان ملکوں سے ہیں جہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے. یعنی میں آپ کو بتا دوں، دنیا کے کچھ ملک ہیں وہاں پر شراب بہت زیادہ، انڈسٹری بہت بڑی، اور کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پر نوجوانوں میں بھی اتنی مشہور نہیں ہے. تو وہ لوگ اب اس پہ قرض لگا رہے ہیں، ٹیکس لگا رہے ہیں، نوجوانوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، کہ وہی بات کہ جب پیئیں گے تو انوویشن کہاں سے آئے گی، ترقی نہیں ہوگی، وہ سارا دن پی کے جس حالت میں رہے گا وہ تو کر ہی نہیں سکے گا. اب ان 600 گئے، یہ آج بھی ابھی سرچ کریں، اس کو ابھی سرچ کریں، کوئی کمزور اڈا نہیں میں بتا رہا، یہ وہ اڈے آپ کو ملیں گے جس جگہ پر بات اوتھینٹک ہے. انٹرنیٹ بھی بہت بڑا ہے نا، ہر دکان لگی ہوئی ہے، تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جن کے اوپر کلام نہیں ہے. ان جگہوں پہ آپ کو ملے گا 600 سائنس دانوں کا متفقہ فیصلہ میں نے پڑھا کہ ایک قطرہ بھی اس چیز کا جو ہے نا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان کو حلال حرام کا تو نہیں کانسیپٹ، تو دین اسلام کا پیارا کانسیپٹ ہے نا، انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. پریگننٹ عورت اگر شراب پی کے پیتی ہے، اس کے بچے میں نقص آئیں گے. انسان شراب پی کے دھوپ میں بیٹھتا ہے، میلانوما اسکن ڈیزیز ہو سکتی ہے. شراب پی کے ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو سکتی. دنیا کے ملکوں میں گاڑی لگتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے ڈرائیور کا خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے شراب تو نہیں اس نے پی ہوئی. یہ چیز انسان کو انسانیت کے رتبے سے گرا کے جانور بنا دیتی ہے. سب کے سب کر رہے ہیں. سلمان بھی ایک ہوتا ہے ہیلتھ رسک. ہیلتھ رسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کر رہے ہیں نا، اگر یہ کام آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں. جیسے آپ سڑک پر گر گئے اور آپ کو چوٹ لگ گئی، آپ بتا نہیں سکتے. آپ جب ایمرجنسی روم میں گریں گے نا جا کے، سب سے پہلے دو باتیں پوچھتے ہیں، شوگر تو نہیں ہے، بلڈ پریشر تو نہیں ہے، پوچھتے ہیں نا، جو مرضی بیماری ہو یہ تو ضرور پوچھتے ہیں. اور ایک اور چیز پوچھتے ہیں، سگریٹ تو نہیں پیتے، یہ تین چیزیں پوچھتے ہیں تاکہ ان کو ڈیسیژن لینا آسان ہو جائے نا. اب اس بندے کو کھانسی شدید آتی چلی جا رہی ہے اور الٹرا ساؤنڈ پلمنری کا پھیپڑے کا اڑا ہوا ہے، وہ فوراً پوچھے سگریٹ تو نہیں پیتے، وہ کہتا پیتے ہیں، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ہر بیماری کے الگ ہیلتھ رسک ہے. آپ دل کی بیماری کا کوئی شکار ہونے لگا ہے، 40 سال سے اوپر عمر ہے اس کی، سگریٹ پیتا ہے، پیدل کم چلتا ہے، گھی والی چیزیں بہت کھاتا ہے، اب ہیلتھ رسک اس کا بڑھ جائے گا کہ یار اس کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے. ایک چیز ایسی ہے جو ہر بیماری میں ہیلتھ رسک ہے، وہ شراب ہے. کینسر تک میں ہیلتھ رسک ہے، حالانکہ کینسر کی پراپر وجہ ابھی تک پتہ نہیں چل پائی، یہ خود ہی ہو جاتا ہے. کچھ وجوہات ہیں، 8-10 میں نے پڑھی ہے، پچھلے دنوں بی بی سی ہیلتھ کے اندر باقاعدہ آئی تھی کہ یہ کام کرنے والے کو کینسر ہو سکتا ہے، پراپر وجہ نہیں پتا. اور اکثر اوقات جب پتا چلتا تو 4th گریڈ پر ہوتا ہے، بخار بھی نہیں ہوتا، 4th گریڈ تک پہنچ چکا ہوتا، بڑی عجیب سی بیماری ہے. لیکن یہ چیز جو ہے شراب، یہ اس کے اندر ہیلتھ رسک ہر بیماری کا. شراب پینے والا ہائپر ٹینشن کا شکار ہو سکتا ہے، شراب پینے والا دماغی خرابی کا ہو کے سوسائڈ کر سکتا ہے، شراب پینے والے کو دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، شراب پینے والے کو شوگر ہو سکتی ہے. ہر وہ چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں نا، جو گندی بیماری ہے، شراب اس کی وجہ بن سکتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی نفاست، آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی صفائی پسند ہونا، آپ کی ذات کا یہ پہلو کہ آپ کو ابو جہل بھی صادق اور امین کہہ رہا ہے. کسی سے پوچھا نا تعارف دو ایک جملے میں، اس نے کہا تھا موسٹ ٹروتھفل، یعنی بشری صورت میں معاشرے میں رہ رہے تھے نا، وہ لوگوں کے ساتھ ہی تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، گفتگو کرتے تھے. اور اس حالت میں رہ کر وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے دا موسٹ ٹروتھفل، سب سے سچے، دا موسٹ کیپر، عمارت دار، نیور بریچڈ اے ٹرسٹ، کبھی کسی کا مان، کبھی کسی کا عہد نہیں توڑا تھا، نیور سیڈ اینی تھنگ بیڈ ٹو ہز وائف اور اینی سلیو، کبھی کسی غلام اور زوجہ کے بارے میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی ایسی بات نہیں کی. کہا لا کے دکھاؤ کوئی ایسی مثال. ایک بندے سے کہا اگر ایک دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ زیارت کر لیں، وہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ کیا جملہ کہیں گے؟ وہ ایک دم رک گیا، کہتا میں کیا کہوں گا، دا پرسنالٹی آف دیٹ میگنیچیوڈ، یعنی ان کی ہستی آپ کو پتا ہے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہ میرے سامنے آ جاتے میں کیا کہوں گا ان کو، یہ پوچھ رہے ہیں. کہا ہاں کیا کہو گے، اور آپشن بھی ایک جملے کی ہے، صرف ایک جملہ کہنا ہے، کیا کہو گے؟ وہ سوچتا رہا، پھر کہتا میں کہوں گا تھینک یو، تھینک یو. کہتا کیوں؟ کہتا اور کیا کہوں، ایمان دیا انہوں نے، قرآن دیا انہوں نے، حلال حرام کی تمیز دی انہوں نے، میں کیا تھا کہاں پہنچا دیا انہوں نے، تھینک یو کہوں گا کہ آپ کا شکریہ آپ نے مجھے قبول فرما لیا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی. اسلام نے، نبی پاک نے شراب کو ام الخبائث کہا ہے، خباستوں کی ماں. یہ کہہ کر، یہ ایک ہی جملہ ہے جس نے یہ ایسا احساس دل میں بلڈ کر دیا، یعنی آپ اگر اس کو سن کے ذہن میں اگر بٹھائیں تو یہ جملہ آپ کو بالکل اللہ کی رحمت سے کیا کرے گا، اس سے یہ بچائے گا. میں جو خالد بھائی نے وہ جو جوئے کے اور شراب کے حوالے سے وہ سارا وہ پڑھا ہے، انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. میں غور کر رہا تھا، آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب کا کلام سنایا ہے، رب کریم نے کتنے پیارے انداز میں منع کیا ہے. پہلے فرمایا رجسن، یہ ناپاک ہے، ناپاک ہیں تو فطرت سلیمہ، طبیعت سلیمہ جو ہے وہ اس سے کیا کرے گی، ارے ناپاک چیز ہے، اس کو دفائی کرو، دور ہی کرو اس سے خود. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، اچھا جوا ہے تو جوے کے لیے ویسے ہی کہہ رہے جوا کسی کا نہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ تو جیسے جو بات ہے سو بات ہے، اللہ رحم کرے. آگے دیکھیے فرمایا، آگے فرمایا من عمل شیطان، شیطان کا کام ہے، شیطانی کام ہے یہ. پہلے کیا کہا، ناپاک ہے. یہ بھی جملہ، یہ بھی ایسا ہے جو آپ سنیں گے تو آپ کو یار یہ ناپاک کام ہے، یہ میں نے نہیں کرنا، یہ برائی کی نفرت دل میں آئے گی. پھر فرمایا شیطان کا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ اور یوں بولے کہ اس کو کیا کر دیا، دو بادشاہ کر دیا. پھر فرمایا فاجتنبوہ، بچو اس سے. اب ایمان والا پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں آ رہا ہے کہ میرا رب کہہ رہا ہے اس سے بچو، میرے رب کا کلام میرے نبی علیہ السلام نے سنایا ہے، بتایا ہے، اس سے بچو. سو مجھے کیا کرنا ہے، بچنا ہے. آپ دیکھیں پیچھے جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں ان سے روکنے کے لیے، ایک دو، یہ تیسرا سٹیپ ہے. آگے چوتھا فرمایا لعلکم تفلحون، ساکہ تم کیا ہو جاؤ، فلاح پاؤ، جو بھی کامیابی پانی ہے تو ادھر آ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، ادھر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ ہمیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شراب میں پینا یہ زمانہ جاہلیت کے کام تھے، اور جو ان کو کرتے رہے وہ نقصان اٹھاتے رہے اور آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. تو ہم نے انشاءاللہ الکریم جو اس طرح کے کام ہیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے، ہم نے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ. کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی،
عبد الخالق اتاری واکینٹ درس کر رہا ہوں. صوبان بھائی کی پروگرام میں آمد مرحبا. جب بھی زمانہ جاہلیت کا ذکر ہوتا ہے تو عام طور پر بہت پیچھے جا کے ذہن بنتا ہے کہ صدیوں پرانی کی باتیں ہو رہی ہوں، اور اس دور میں بھی جو جاہل تھے یا جاہلیت کی حرکتیں کرتے تھے وہ ہرگز اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتے ہوں گے. صوبان بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس ترقی یافتہ دور میں بھی کچھ جاہلین ہیں یا جاہلیت کی کچھ مثالیں ہیں؟ کیونکہ عام طور پر ایسی حرکتیں کرنے والے تو دوسروں کو ہی جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جہالت کیا ہے اور جاہل کون ہے؟ کچھ سوال سے رہنمائی فرمائیں.
پچھلے دنوں سلمان بھائی پتہ چلا کہ ایک ملک ہے، اس ملک کے ایک گاؤں کے اندر 3 سال سے بیٹی پیدا نہیں ہوئی. یہ نیچرل نہیں ہے، یہ چیز نیچرل نہیں ہے نا، بیٹی پیدا 3 سال سے نہ ہو. دنیا کے کمیشن گئے وہاں پہ اور انٹروڈ کیا انہوں نے باقاعدہ، ذاری بدہ سختی سے پھر دیکھا سارا کچھ کیا، تو پتہ چلا کہ جب ماں کے رحم میں پتہ چلتا تھا کہ بیٹی ہے، اس کو وہیں ضائع کر دیا جاتا تھا. اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ایسا ہوتا ہے. اور پھر اس ملک نے اس چیز پر بین لگایا کہ الٹرا ساؤنڈ میں اگر جینڈر آپ نے آئیڈینٹیفائی کی، ڈاکٹر سے پتا چلا کہ اس سے الٹرا ساؤنڈ کی جینڈر بتا دی، تو ڈاکٹر کو قید ہوگی، الٹرا ساؤنڈ کی جینڈر نہیں بتانی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے، واٹ از دس؟ اور جس طرح سے شراب کی آپ نے بات کی، شراب بہت بڑی انڈسٹری ہے، یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اس وقت. اور انڈسٹری کیوں فلورش کر رہی ہے؟ ظاہری بات کنزیومرزم موجود ہے، اور یہ نگران شورا نے بھی بیان میں فرمایا، اور کتنا یہ بات سب کو پتا، اخباری خبر تھی، آپ نے بھی اخباری خبر ہی پڑھ کے سنائی تھی کہ نیو ایئر نائٹ پر اور ایسی راتوں پہ شرابیں ختم ہو گئی، پاکستان سے ختم ہو گئی، اور پھر دوبارہ سے اسٹاک منگانا پڑا، سب کچھ کرنا پڑا. دیکھیں جو چیز اسلام بتاتا ہے نا، اس میں ایک بڑا پیارا کانسیپٹ اسلام میں نا حلال اور حرام کا ہے، بڑا ہی پیارا کانسیپٹ ہے یہ. یہ چیز اسلام کی ایڈونٹ تھی، کیسے کہ حلال کے اندر شفا ہے، حلال کے اندر اللہ کی رضا ہے، حلال کے اندر سیفتی ہے، حلال کے اندر اللہ کی رضا ہو تو جنت ہے، دوسری طرف حرام ہے، حرام میں گناہ ہے، حرام سے اللہ کا غضب ابھرتا ہے، حرام بیماری ہے، حرام ڈپریشن ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جب ڈیفرینسیٹ کر دی گئی نا، اب ظاہری بات ہے یہ زمانہ کوئی بھی ہو ان دونوں چیزوں کے اوپر اس معیار کو پرکھا جائے گا۔ ایک انسان بظاہر اگر پڑھا لکھا ہے دنیاوی طور پہ تو یاد رکھیے وہ جرم بھی پڑھا لکھا جرم کرے گا، اس کے جرم کا ایکسٹینٹ بڑا ہوگا، وہ اس طرح سے حرکت اور واردات کرے گا کہ وہ بچ جائے یا کیا کرے۔ بہت بڑی بڑی جگہوں پر بیٹھ کے انسان برے کام کرتا ہے اور سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، کسی نے کہا جی کوئی کلر کا اس کے پاس بھی اختیار آ جائے چھوڑتا وہ بھی نہیں، بڑے سے بڑا بندہ اس کے پاس بھی قلم آ جائے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ تو کوئی ایک بات ایسی بتائیں کہ سب سیدھے ہو جائیں، تو کتنی پیاری بات اللہ کے نیک بندے نے کہی، کہنے لگے دیکھو جملہ ایک ہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ سینے پر کندھا ہو جائے، اور میرے لسنوں تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے سٹیکر بھی لگا دیے جائیں۔ یہ پیمانہ، یہ معیار ہے۔ زمانہ جہالیت کے بعد زمانہ اسلام آیا نا، کیا چیز تھی زمانہ اسلام جو زمانہ جہالیت سے ڈفرنٹ ہوا؟ صرف حضور کا عشق اور اطاعت تھی۔ جو تھے نا وہ لوگ، ان کو حضور فرماتے تھے جو میں کہہ رہا ہوں نا مان لو، اور جو میں کر رہا ہوں وہ کرو، تمہارا اسلام یہی ہے۔ مجھے بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اسلام ہے نا، صحابہ سے کہا نماز پڑھو نماز فرض ہے، حضور نماز کیا ہوتی ہے کیسے پڑھنی ہے، کہا تمہیں پریشان نہیں کیا کبھی، تمہارا تو مشقت میں پڑھنا بھی گراں گزرتا ہے، جو میں کر رہا ہوں کرتے جاؤ تمہاری نماز ہو جائے گی، اس سے سمپل۔ تو زمانے میں معیار یہی ذات ہے، جب اس ذات کے معیار پہ آپ کسی چیز کو پرکھیں گے، وہ 2023 ہو یا پہلے ہو، کہتے ہیں زمانہ بڑی ترقی کر گیا تو رہنمائی نہیں ہے، کیوں رہنمائی نہیں ہے، کیسے رہنمائی نہیں ہے؟ ختم نبوت کا قیدہ رکھنے والوں، ختم نبوت کا قیدہ یہی ہے کہ یہ ہستی آخر ہے، یہ کتاب آخر ہے، تو اب ہر مسئلے کا حل اسی ذات کے اندر موجود ہے۔ آپ آفس میں جا رہے ہیں صبح، رہنمائی نہیں آپ کے لیے، آپ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھتے ساتھ ہی موبائل یوز کرتے ہیں، آپ صبح اٹھے طہارت اختیار کریں، سونے کے اٹھ کے دعا پڑھیں، آپ ناشتہ کرتے بسم اللہ شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے کریں، باہر نکلتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مسکرا کے جو جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے ساتھ معاملہ کریں، گھر سے نکلتے ہیں السلام علیکم کا ایک لفظ آپ کو دیا گیا جو آپ کا پاسپورٹ ہے، دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کریں، واپس آتے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، آفس آ کے بیٹھے حرام سے بچیں، جو اتنے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو سنت میں بتایا گیا ہے، غیبت نہیں کرنی، چگلی نہیں کرنی، کوئی آ کے آپ کے سامنے بیک بائٹنگ کرنی ہے اس کو آپ نے روکنا ہے، کیا رہنمائی نہیں ہے مجھے بتائیں؟ تاجر ہو، اسٹوڈنٹ ہو، سرکاری ملازم ہو، پرائیویٹ نوکر ہو، جو کچھ بھی ہے، ایک ایک چیز کی رہنمائی تو موجود ہے۔
بالکل درست فرمایا آپ نے، مرحبا، اللہ ہمیں یہ علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت پیاری بات کہی سبحان بھائی، رہنمائی موجود ہے، ہم لیں اور اس پر عمل بھی کریں، ماشاءاللہ۔ میسیج بھی شامل کرتا ہوں جی، محمد شاداب بھائی ہیں اسلام آباد سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سبحان بھائی کی گفتگو بہت ہی زبردست ہے ماشاءاللہ، اور سبحان بھائی سے ہے کہ ہمیں کوئی ربیع الاول کے حوالے سے کوئی کلام بھی سنائیں۔ سبحان بھائی یہ بھی کمال کر ہی دیں آپ تو، ماشاءاللہ گفتگو فرماتے ہیں، اور کیا آپ کا انداز ہے، یونیک انداز ہے۔ مائک سبحان بھائی، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں ایک مائک میرے پاس،
ابھی تھوڑی دیر تک سنا دے، میں تھوڑا سا پریپیئر کر لوں اپنے آپ کو۔
یہ تو پریپیئر آپ جو پریپیئر کریں گے سو کریں گے سبحان بھائی، میں بھی آپ کو پریپیئر آپ کے لیے نا ایک سیلف موٹیویشن کا کام میں کرنے لگا ہوں۔ یہ مائک دیکھ رہے ہیں، یہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، ویسے میں تو یہ کم ہی اٹھاتا ہوں، یہ میں تو بغیر اس کے بھی پڑھ ہی لیتا ہوں، بہرحال تو یہ موٹیویشن بھی ہے نا اس کی، تو یہ آپ کو سیلف موٹیویٹ بھی جو ہے وہ کرتا رہے گا، آج یہ کمال بھی جو ہے وہ کر دیں گے، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی کال
جی، اللہ سے سید احمد عابدین تاریخ آپ کا ہوں، کیا پہ سلمان بھائی آج میں یہ شعر سناؤں گا، مرحبا حضور قیامت، مرحبا پر نور قیامت،
مرحبا
جزاک اللہ خیرا،
جزاک اللہ، مرحبا مرحبا، آباد رہیں، خوش رہیں، پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اور وسیم عبادی صاحب ہیں اسکردو سے، واب سبحان اللہ، کہنے کی ایک بات کہوں گا کہ جہالت سے مراد ان پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ زمانہ جہالت سے مراد وہ زمانہ ہے جس میں لوگ خدا اور رسول کے نظام سے دور تھے. ٹھیک. ویسے جو ان پڑھ ہو اس کو بھی جاہل ہی کہا جاتا ہے. جاہل اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ جاہل لفظ بولیں گے تو جو ان پڑھ ہے بیچارہ وہ بھی غصے میں آئے گا. تو اس کے لیے ایک مہذب سا لفظ ہے کم پڑھے لکھے لوگ.
امیر اللہ سنت نے بھی یہ تربیت فرمائی تھی ایک دفعہ, اس کو فیل ہوگا.
یہ بھی آپ جو بےچارا نابینا ہے اندھا ہے اس کو بولے اوئے اندھے, اس کو برا ہی لگے گا. ظاہر سی بات یوں انداز درست بھی نہیں ہے, تو انداز بھی اچھا ہونا چاہیے, الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے. اور یقیناً وہ زمانہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھیں وہ زمانہ جاہلیت ہی تھا. اور یہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو آج بھی ان اندازوں کو اپنائے گا اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اس نے زمانہ جاہلیت وہ پتھر کے دور کا جو معاملہ تھا اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کیا ہوا ہے. لہذا اس سے اپنی جان چھڑائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آئیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی یہی سکھا رہا ہے. میسیجز شامل کرتے ہیں اور بھی. عبدالحبیب بھائی کا نیو کلام سنائیں. جی ضرور انشاءاللہ. اس ربیع الاول میں عبدالحبیب بھائی کے دو کلام ماشاءاللہ ریلیز ہو چکے ہیں, اور کل میں نے نعت پروڈکشن پر محمود بھائی کا کلام سنا ہے. کمال کلام پڑا ہے جی, میں چار مرتبہ تو گم و بیش سن چکا.
کیا بات.
اور میں نے محمود بھائی کو پھر شعر پڑھ کے ہی ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے الحمدللہ. اب وہ کیا ہے, پچھلے سال بھی محمود بھائی نے کلام پڑھا تھا اور پھر اس کلام پر میں نے ایک ان کو شعر پڑھ کر خود ساختہ شعر اختراعی شعر جو ہے وہ بنا کے ان کو بھیجا تھا. اللہ محبت سلامت رکھے ہماری. اور بہت پیارا کلام ہے, نعت پروڈکشن پر موجود ہے, یوٹیوب چینل ہے الحمدللہ نعت پروڈکشن, یہاں سے آپ سن سکتے ہیں کلام محمود بھائی کا. بلکہ سنیے, ہم بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل اس کو پروگرام میں شامل کریں گے. آگے چلتے ہیں جی. صوبان بھائی کی آمد, مرحبا, مزہ آ گیا ماشاء اللہ, مرحبا. یہ ہیں جی اسد بھائی ہیں لاہور سے. صوبان بھائی اور خالد بھائی یہ میرے پسندیدہ مبلغ ہیں. صوبان بھائی کو بولیں کوئی کلام سنائیں. چلیں جی, مائک صوبان بھائی کے پاس ہے. آپ ہیں صوبان بھائی ہیں, مدنی چینل ہے, سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں جی. مدنی رضا بھائی نے بہت پیارا کلام پڑھا ہے, اللہ ان کو برکت دے, آمین. بہاولپور سے میسج ہے, کلام سنا دیں ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. خالد بھائی آپ ایسے کبھی بہاولپور گئے
نہیں
گئے؟ الحمدللہ
تو نہیں پڑھتا
جی,
معلوم تاریخ میں یاد تو نہیں پڑھتا کہ میں کبھی.
اسٹیشن سے تو گزرے ہوں گے بہاولپور اسٹیشن, اگر آپ لاہور گئے نا, یا اگر آپ ملتان بھی گئے ہیں
جی.
ویسے ملتان بھی اگر آپ گئے ہیں تو آپ بہاولپور سے تو گزر کے گئے ہوں گے شاید.
ملتان گیا ہوں. اچھا, یعنی وہ اجتماع کے لیے جانا ہوتا تھا.
بس میں بھی اگر آپ گئے نا تو بہاولپور کے قریب سے تو گزرے ہی ہوں گے. چلے
چلے میں گیا ہوں.
اللہ اکبر. چلے جی, اللہ برکت دے آپ کو. بہاولپور میں حضرت مفسر قرآن فیض ملت,
کیا بات,
حضرت فیض احمد صاحب اویسی رحمت اللہ علیہ کا مزار فیض الانوار ہے. اور کیا آپ کی شخصیت تھی. اور الحمدللہ ہمارے مہروز بھائی نے بھی دورہ تفسیر قرآن کیا ہے حضرت فیض احمد اویسی صاحب.
اچھا.
ہاں جی ماشاء اللہ. میں صوبان بھائی, آپ دیکھیں, آپ نے جو بات کی نا علم پھیلانے والی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انداز دیا کہ وہ تو مطلب اس کو ریڈیکیول مطلب اس کو کیا ہوا تھا جو بھی معاملہ تھا پہلے تو, کہ بھئی یہ کلاس علم سیکھے گی باقی کوئی نہیں سیکھے گی. حضور کی تعلیمات کا فیضان دیکھیں, اسلام کا نور علم بچے تک جب پہنچ رہا ہے. یہ بھکر کا علاقہ تھا, بھکر میں بھی مضافات تھا کوئی بھکر کا, اب مجھے وہ نام یاد نہیں. تو یہ میں جب مجلس رابطہ بالعلماء اور مشائخ میں تھا نا, اس وقت میں وہاں کسی عالم صاحب کو ملنے کے لیے جو ہے وہ گیا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ حضرت فیض احمد ویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دورہ قرآن کروانے کے لیے, دورہ تفسیر قرآن کروانے کے لیے یہاں پر بھی تشریف لایا کرتے تھے. قرآن کا نور دیکھیں کہاں کہاں پھیلایا ہے حضرت فیض احمد ویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے.
4000 بکس
جی,
4000 بکس.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور ایسے ہی قرآن کریم کی خدمت میں ایک اور بڑا نام حضرت غلام علی اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, آپ کا لقب بھی شیخ القرآن ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کی خدمت میں ایک اور بہت بڑا نام حضرت مفتی عبدالغفور صاحب ہزاروی, حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ. آپ بھی بڑے بڑے جید مفتیان کرام ان کے آپ جو ہے وہ استاد ہیں، کہ انہوں نے دورہ قرآن جو ہے وہ آپ سے کیا ہے، وہ مجھے یاد ہے۔ ایک جگہ میں حاضر ہوا تھا، بڑے جید مفتی تھے، ان کا نام میرے ذہن میں تھوڑا مشتبہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا نا کہ آپ کہاں سے تعلق ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، تو میں نے کہا وزیر آباد سے، تو انہوں نے پھر وہ اپنی کاپی نکالی، بڑی پرانی کاپی تھی سبحان بھائی، ایسے آپ سمجھ لو کاپی پرانی ہوتی ہے تو اس کے ورک وہ ایک خاص اس کی وہ شکل سے بن جاتی ہے، ہاں جی۔ تو انہوں نے مجھے وہ دکھایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں دورہ قرآن کرنے کے لیے وزیر آباد گیا تھا، حضرت شیخ القرآن عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمتہ اللہ علیہ سے، تو یہ دورہ قرآن کیا، اور یہ اس پر ان کی باقاعدہ ایک تحریر بھی جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی، تحسین کے لیے جملے اس پہ لکھے ہوئے تھے ماشاء اللہ۔ تو اللہ ہمیں بھی قرآن کریم جو ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دیکھیں قرآن دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی گھر پر آ کر ہمیں قرآن کریم جو ہے وہ پڑھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے اپنی مرضی اپنی سہولت کے ٹائم کے مطابق بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کا کور جسے بولیں ورک کے جو ہیں ان میں سے ایک اہم ترین کام ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، اس میں بھی الحمدللہ قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے، نماز فجر کے بعد تفسیر قرآن کا حلقہ ہے یہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سنائی جا رہی ہے، تو ماشاء اللہ یہ بھی قرآن پاک کی خدمت کا ایک کام ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھارت بہاول پور سے بات شروع ہوئی تو کہاں کہاں بھکرتی ہوتی ہوئی دوبارہ واپس اسٹوڈیو میں اس کو لے آتے ہیں۔ صوبان بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ویلکم، ٹھیک ہے جی، واہ سبحان اللہ، صوبان بھی کچھ کہہ رہے ہیں ان کو جو آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں۔
جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اسی سال آپ کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے،
آمین آمین۔ صوبان بھائی کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، مرحبا چلیں جی۔ نا شریف سنا دیں، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ جنید بھائی ہیں بہاول پور سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، یہ کرام سنا ہے، واہ سبحان اللہ، کیا پیارے کرام کی فرمائش ہے۔ کچھ کالز بھی لیتے ہیں جی۔
سلمان بھائی آپ کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی اور سب کیے رہتے ہیں؟ میں فید ابو بکر شاہ بدین شیر سے، ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے، ہم مدین چینل دیکھ رہے ہیں،
اللہ برکت دے آپ کو، بڑی مہربانی جناب علی۔ سبحان بھائی آج آپ کرام سنا دیں، مرحبا،
سبحان
استاد دیں گے آپ۔
سبحان بھائی دیکھیں صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ تو ساتھ اب آپ لیں گے یا نہیں لیں گے یہ تو اگلی بات ہے، بہرحال آپ کرام سنائے، اللہ آپ کو برکت دے جی، مرحبا۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔
واہ واہ سبحان بھائی کیا بات ہے۔ میں سبحان بھائی مجھے کہنے دیجئے کہ ایک نعت خوان کے لیے جو اجزائے ترکیبی ہیں نا وہ آپ میں موجود ہیں، اب ان کو انہانس کیسے کرنا ہے، آپ اگر اشفاق بھائی کو اپنا استاد بنا لینا یقین مانے بیڑا پار ہو جائے گا آپ کا ماشاء اللہ،
آپ کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرنے کی
اللہ اکبر، اللہ برکت دے، نہیں میرے جیسا استاد بنائیں گے تو وہ آپ کو کیا سکھائے گا۔ اشفاق بھائی تو ماشاء اللہ کیا بات ہے ان کی، اللہ برکت دے آپ کو، بہت بہت پیارا پڑھا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان بھائی ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے، گھڑی اپنا پیغام ہمیں جو ہے وہ دے رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ ایسی بات بتائیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے ایک ایسا راستہ کھولے، جہاں سے ہمیں خیر ملے، بھلائی ملے، عافیت ملے، سلامتی ملے، اور جو ابھی جن مسائل میں ہم شکار ہیں، گرے نظر آ رہے ہیں، مختلف اعتبارات سے ان میں بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔
One thing I will share, that the key to all greatness, the key to all honor, respect, trophies, abundance and wealth. ایک چابی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو کہ ہر عظمت، گریٹنس اور عزت، ٹرافیاں، دولت اور ابنڈنس، فراوانی، سکون کی طرف جاتی ہے نا، تو وہ چابی ہے شیئرنگ۔ شیئر کریں، دوسرے کو دیں، جو آپ کو دیا گیا، یہ جو آپ نے حاصل کیا یہ دیں۔ جب آپ شیئر کریں گے نا تو یقین کریں آپ کی اپنی جگہ بنے گی اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی۔ اس دنیا کے اندر ہر وہ بندہ جو کہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، جس کے پاس کچھ آ جاتا ہے، اب نوٹ کریں اس کے پاس سے شیئرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ شیئرنگ بہت ضروری ہے، آپ دوسرے کو دیں۔ آج کل مہنگائی کا بہت زیادہ دور ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے رکھنے کا وقت نہیں ہے، ہاتھ تھامنے کا وقت ہے۔ صرف تسلی دینی نہیں ہے بلکہ کوئی آٹے کا توڑا بھی دینا ہے، کچھ پیسے بھی دینے ہیں۔ حالات اس وقت نیچے جاتے جا رہے ہیں اور لوگ اس کو ڈیوائس کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح شیئرنگ کر سکیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا یہ بچہ کتنی زبانیں سیکھ سکتا ہے، میں نے کہا یہ جتنی آپ اس کو سکھا دیں سیکھ لے گا، اس پہ کیپیسٹی کم نہیں ہے، آپ کے اندر سکھانے کا حوصلہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیپیسٹی بچے کی نہیں، آپ کی، میری، ہم سب کی بہت زیادہ ہے، گودام بہت بڑا ہے۔ یہ کیپیسٹی مزید کیسے بڑھے گی؟ جب آپ شیئر کریں گے۔ شیئر کرنے سے کیپیسٹی بڑھتی ہے، انسان اندر سے بڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں جمعے کا بیان کرتا ہوں نا، تو جمعے کا بیان بہت زیادہ تیار کرتا ہوں میں، بہت لوگ آتے ہیں، دور دور سے بھی آئے ہوتے ہیں، تو ایک نئی چیز دینے کا میرا شوق ہوتا ہے۔ جب میں تیار کر کے لاتا ہوں نا، جب میں ڈلیور کر دیتا ہوں، میرے پاس سے وہ چیز اب چلی گئی، خوشی بہت ہو رہی ہوتی ہے، چلی گئی۔ اب نیا سیکھنے کا جذبہ تبھی پیدا ہوگا نا جب میں دے دوں گا، کہہ دوں، دے دوں، پور اٹ، گرا دوں، تاکہ آگے جگہ پیدا ہو۔ ایک یہ چیز سوچ کے آپ دیکھیں کہ جب آپ کے اندر سکون کی کمی ہو جائے، خوشی نہ آ رہی ہو نا، یقین کریں خوشی ڈھونڈنے سے نہیں، خوشی بانٹنے سے ملتی ہے۔ آپ جس جیت کے پیچھے جا رہے ہیں، جس جیت کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ جیت بھی بانٹنے سے ملے گی۔ ایک بڑی مشہور بات کہی جاتی تھی، ایک بندے کے پاس بہت بڑی جیپ تھی، اس جیپ کے اوپر ایک ڈینٹ پڑا ہوا تھا، لوگ اسے پوچھتے یہ ڈینٹ کیا ہے، وہ کہتا تھا اتنی تیز مت بھاگو کہ تمہیں پتھر مار کے روکنا پڑے۔ اس کے دوست نے اس کو پوچھا کہ بات سے کچھ اور کرتے، کروڑوں کی گاڑی ہے، ڈینٹ کیوں ٹھیک کرا رہا؟ کہتا ہے ایک دن میں سندھ کی سڑکوں پہ جا رہا تھا، اچانک ایک پتھر آ کے گاڑی کو لگا، میں اترا، غصے میں دیکھا ایک بچہ اوپر آ رہا تھا، میں نے اس کو کہا یہ تو نے کیا کر دیا، تیری ساری زندگی کی کمائی، اس گاڑی کا ٹائر نہیں خرید سکتی، تو نے پتھر مار دیا۔ بچہ رونے لگا، کہتا میرے ساتھ چلیے، میرے ساتھ چلیے۔ مجھے کیا ہوا، میں اس کے پیچھے چل پڑا، نیچے جا کے دیکھا ایک ویل چیئر کے اوپر سے ایک بھاری جسامت والا آدمی نیچے گرا ہوا تھا۔ فوراً پتا چل گیا کہ یہ اس کا باپ ہے، اور نیچے گر گیا تھا، اسی طرح گرا رہا تھا، مر جانا تھا اس نے نا، کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، یہ اوپر چڑھا، اس نے پتھر مار دیا اور پتھر گاڑی پہ لگا۔ میں رکا، مجھے پتا نہیں کیا ہوا، جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے اس بابے کی پاکٹ میں ڈالے، واپس آ کے ایک این جی او سے بات کی، اس گاؤں کے اندر تعلیمی ادارے، اسکل اور واٹر فلٹر وغیرہ لگائے، ڈینٹ نے ٹھیک کرایا۔ کہ کیوں؟ کہ دیکھ، ہم بہت تیز بھاگ رہے ہیں دنیا میں، بہت تیز بھاگ رہے ہیں، نہیں ادھر ادھر دیکھ رہے، ادھر ادھر سے چیخیں آ رہی ہیں، لوگوں کو ہم سے وابستہ کیا گیا، کوئی سسک رہا ہے، کوئی ہلکا بولتا ہے، کوئی تیز بولتا ہے، تو نہیں رک رہا، تیری اسپیڈ ہی بڑی تیز ہے، بہت تیز بھاگ رہا ہے، دیکھ لے، نہ رکانا تو پتھر مار کے روکا جائے گا اور تب تو رکے گا، اس سے پہلے کہ پتھر پڑے۔ یہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، یہ ہمیں پکار رہے ہیں۔ آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کو پکار رہے ہیں، آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کے بچے آپ کو پکار رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے نائٹ اوور نائٹ جاگ رہے ہوتے ہیں، ساری ساری رات جاگتے ہیں، یہ کرتے، حالانکہ کبھی کبھار آپ کے بچوں کو آپ سے صرف آپ چاہیے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے کہ میرا باپ کھڑا ہے ادھر، بس اس کے لیے یہی بہت ہے، اور آپ وہاں پر موجود نہیں ہوتے، وہ ڈھونڈتا ہے کہ آج میں ایسی جگہ پر ہوں کہ میری ماں ادھر ہے، میرا باپ ادھر ہے، نہ ماں ادھر ہوتی نہ باپ ادھر ہوتا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، پھر آپ ہی شکایت کرتے ہیں غلط جگہ سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ تو آج کل حالات واقعی ایسے ہیں، کئی ملکوں کے اندر، یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اوور آل دنیا میں مہنگائی اپنی پیک پر ہے۔ ایسے وقت میں تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں، اپنے اخراجات کم کریں۔ آپ کے ان اخراجات کم کرنے سے یقین کریں آپ کے لائف سٹائل پہ بھی فرق نہیں پڑے گا، کسی کی لائف بچ جائے گی۔ تھوڑا سا کر کے، آٹے کا توڑا، 5 کلو گھی کا وہ پیکٹ، چینی وغیرہ، کچھ صاحب تھے ان کی عجیب عادت تھی، پیپر جب ہو جاتے تھے نا، وہ ایک ایک گھر میں جاتے تھے، پینسلیں، کاپیاں اور رجسٹر وغیرہ، ربڑ چھاپنا نا، ڈھیر سارے دے دے کے آتے تھے، ہزاروں کا خرچہ بچ جاتا ہے۔ اور ایک صاحب تھے وہ آٹے چاول کا توڑا دیتے تھے, کہتے تھے چاول گھر میں ہو بندے جتنے بھی ہو نا پورا ہو جاتا ہے, تڑکے والے چاول دال چاول سب چل جاتے ہیں, ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. براہ کرم احساس پیدا کیجئے, یقین کیجئے, اصل خوشی اندر سے جگمگ تب شروع ہو جائے گا. لائٹیں تو لگانی ہے انشاءاللہ, ضرور لگانی ہے, سجانا ہے باہر والا, یہ اندر والا بھی تھوڑا اس ربیع الاول میں سجانے کی نیت کر لی.
واہ واہ واہ, مرحبا, بڑی خوبصورت بات کی, اور اسی بات پر ہم آج کے پروگرام کو جو ہے وہ اختتام کی جانب لے کر کے چلتے ہیں. سیدی شیخ طریقت امیر سنت نے بھی ذہن دیا ہے کہ 12 سادات کرام کو 12 مہینے تک غالباً 12,000 روپے دینے والے کو آپ نے دعا بھی دی ہے, تو یا بلکہ یہ بھی فرمایا جو بھی خدمت کرے گا تو اس کے لیے یوں ایک دعا دی امیر سنت نے, ہمیں سال کی خدمت کرنے کی بھی توفیق
کے والدین کے اصال ثواب کے لیے.
جی, امیر سنت کے والدین کے اصال ثواب کے لیے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, یوں بھی میلاد منائے. اللہ حضور کی برکت سے ہماری مشکلیں آسان, پریشانیاں دور فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سلام سلام پڑھتے ہیں.
یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, اے شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ والسلام, میں شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ والسلام, زینت عرش
میلاد ہے, جشن میلاد ہے, مرحبا